أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے اسلامی نظام تعلیم اور اس کا عملی نمونہ پاکستان میں جو اس وقت کام کر رہے ہیں اور بیت الوسقیٰ کے نام سے اور باقی مدارس بھی جہاں جس کام کر رہے ہیں، آج اس حوالے سے ہم یہ پروگرام لے کے آئے ہیں اور اس کے ہم شکر گزار ہیں. میں سٹارٹ میں ہی بتا دوں کہ ہم شکر گزار ہیں اہل بیت ٹی وی کی مینجمنٹ کے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ یہ آپ کے سامنے یہ چند گزارشات اور ایک تعارف اور بیت الوسقیٰ کے حوالے سے پیش کر سکیں. اور آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں برادر سید عارف علی رضوی، جو کہ ٹیلی کام انجینئر ہیں اور بزنس مین بھی ہیں. ہماری اسپیشل خصوصی درخواست پر وہ یہاں تشریف لائے اور وہ جو ٹائم ہوگا اس میں انشاءاللہ وہ سوالات کے جواب بھی دیں گے اور عروت الوسقیٰ کے حوالے سے بریفنگ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. پاکستان میں جہاں بہت سارے مدارس کام کر رہے ہیں تعلیمی حوالے سے کافی عرصہ سے، جس میں بہت سارے ادارے، جامع منتظر موجود ہے، شہید عارف حسین اور حسینی مدرسہ شہید عارف موجود ہے پشاور میں، اسی طرح لاہور میں 2010 میں آغا سید جواد نقوی حفظ اللہ نے ضرورت محسوس کی کہ پاکستان میں جو حوزہ علمیہ ہے کم کی طرز پر ایک جامعہ حوزہ جو تعمیر کیا جائے اور پاکستان میں سے جو طلباء بیرون ملک تعلیم کے لیے جاتے ہیں ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے موقع فراہم کیا جائے کہ وہ یہاں اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں اور اسی طرز کی جو تعلیم، جو جیسے قم کا نصاب ہے، قم کے حوزہ علمیہ قم کا نصاب ہے، اسی بیس پر یہاں اس کا انعقاد کیا جائے. تھوڑا سا تمیدن، آغا سید جواد نقوی جو ہیں 30 سال قم میں انہوں نے زندگی بسر کی، تعلیم کے حوالے سے سرو کی اور وہاں ایز اے استاد وہ دروس بھی دیتے رہے قم میں. 2010 میں آغا صاحب پاکستان تشریف لائے اور آغا صاحب کے جو اساتیز میں سے جو نامی گرامی آیت اللہ آغا جوادی عاملی، آغا جواد تبریزی اور آغا حسن زاد عاملی اور دیگر اساتذہ موجود ہیں، ان کی زیر نگرانی تربیت حاصل کی اور آغا سید جواد نقوی جو ہیں وہ آغا سید جوادی عاملی کے ان 5 اہم شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو آغا سید جوادی عاملی کے شاگردوں میں سے ہیں. اس حوالے سے کیوں ضرورت پیش آئی عروۃ الوسقیٰ کی پاکستان میں، اس کا قیام اور کیا ایسے مسائل پیش تھے، ان سب کی آگاہی کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے برادر سید عارف علی رضوی صاحب کو کہ جو یہاں لندن تشریف لائے ہیں. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آغا سید عارف رضوی جو ہیں یہ بزنس مین بھی ہیں اور ٹیلی کام سے ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے ہم برادر سید عارف علی رضوی صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں
وعلیکم
اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس مصروف وقت سے ہمیں اپنا قیمتی وقت ہمیں بھی دیا. عارف بھائی، ایک سوال ہے کہ آغا صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ پاکستان میں حوزہ علمیہ بنانے کی، حالانکہ وہاں پہلے سے بے شمار مدارس موجود ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کا جو بنیادی جواب ہے وہ خود فلسفہ تعلیم اور بالخصوص فلسفہ نظام تعلیم ہے کہ نظام تعلیم در حقیقت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا امتوں کے درمیان اور واضح جو اہداف انبیاء کے لیے مشخص کیے، جس طرح سے قرآن نے سورہ جمعہ میں فرمایا اور یہی سورہ جمعہ جس کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ ہر جمعہ کی نماز میں اس کی تلاوت کی جائے، اسی سورہ جمعہ کی آیت اسے واضح بیان کرتی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو امتوں کے درمیان، ملتوں کے درمیان مبعوث کیا تاکہ وہ ملت کو ضلال مبین سے نکالے، یعنی جو ذلت اور پستی میں ملتیں ہیں، امتیں ہیں، قومیں ہیں، ان کو اس پستی سے نکالے۔ کیسے نکالے؟ تعلیم کے ذریعے۔ تین چیزیں جو بیان کی، تلاوت آیت یعنی آیت الٰہی کی پیروی کرنا، دو تعلیمات قرآن، تعلیمات کتاب، اور تزکیہ۔ تعلیم، مدارس جو بھی ہو موجود، وہ سب اپنی جگہ ایک خدمات انجام دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم ان کی خدمات کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت نظام تعلیم کے تین رکن ہیں، ایک علم ہے، ایک فکر ہے، اور تربیت ہے۔
درست۔
علم اطلاعات ہے، انفارمیشن ہے، روشنی کی طرح ہے، جیسے کہ تاریخ میں بھی ہے، روایت میں بھی ہے کہ علم نور سے علم کی تعبیر کی گئی ہے۔ علم اطلاعات ہے، انفارمیشن ہے، جو حقائق کو روشن کرتا ہے، لیکن حقائق کی روشن ہونے کے بعد کس طرف جانا ہے، اسے جہد دینا، اس کا یہ کام ہے فکر کا۔ فکر در حقیقت علم کو جہد دیتی ہے، اور انسان اس جہد کو، اس ڈائریکشن کو لینے کے بعد اپنے مقصد تک اسی وقت پہنچے گا جب اس راہ پر چلنے میں اس کی صحیح معنوں میں تربیت کی جائے، جسے قرآنی اصطلاح میں کہتے ہیں تزکیہ۔
درست۔
اسلامی نظام تعلیم اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب یہ تینوں رکن اس نظام میں پائے جائے، تعلیم، افکار اور تزکیہ۔ استاد بزرگ آغا سید جواد نقوی نے جو یہ کام انجام دیا، جامع عروۃ الوثقی اور اس کے بعد جامع ام الکتاب جو خواتین کے لیے مدرسہ ہے، اور اب جامع جعفریہ جس کی افتتاح حال ہی میں ہوئی ہے، جو اور کم سن بچوں کے لیے ایک حوض علمیہ ہے، یہ اسی لیے کہ نہ کہ صرف یہاں پر تعلیم دی جائے بلکہ یہاں فکر دی جائے، اور بالخصوص فکر امام راحل، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فکر جس نے شیعت کو واقعی دنیا میں ابھارا اور شیعت کو اپنی شناخت اور پہچان دی، وہ شخصیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اگر انقلاب اسلامی سے پہلے آپ جا کر کے دیکھیں تو آخر شیعت کی کوئی پہچان ہی نہیں تھی، لیکن آج آپ دیکھیں، کتاب خانوں میں جا کر کے دیکھیں، انٹرنیٹ پر جا کر کے دیکھیں، شیعت کو ایک شخصیت، ایک آئیڈنٹیٹی اور ایک ہویت ملی ہے۔ وہ کس نے دیے؟ وہ امام راحل نے دیے اس عصر میں آ کر، اور یہی افکار امام جو ہے وہ ملتوں کی نجات کے لیے ایک فکر ہے۔ اسی افکار کو بنیاد بنانا، اور اسی افکار، انہی افکار کے ذریعے پاکستانی ملت کو ایک ڈائریکشن دینا، اور پھر ان کی تربیت کرنا، ایسی تربیت کرنا کہ واقعی وہ ایک بسیج اور ایک حرکت پیدا کرنے والی ایک امت بنے، یعنی ایک امت سازی انجام دے، اس لیے یہ جامعہ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ درحقیقت اس جامعہ کا مقصد پاکستانی ملت کی نجات ہے۔ پاکستانی ملت آپ جانتے ہیں، بالخصوص شیعان پاکستان اس وقت پستی کے شکار ہے، اس وقت قتل و غارت پاکستان میں، دہشت گردی پاکستان میں، ہر روز کہیں نہ کہیں شیعہ کشی ہو رہی ہے، اور شیعت کو بھی اس کا احساس نہیں کہ ان کی کیا متاع لوٹ رہی ہے۔ یہاں پر اس ملت کو، اس قوم کو سب سے پہلے آ کر کے آگاہ کرنا، اسے بیدار کرنا، بیدار کر کے پھر اسے ایک حرکت میں لانا، اور اسے اس کی امت سازی کرنا، پھر ایک معاشرے میں آ کر کے تبدیلی لا کر کے اس ملت مسلمہ کو پاکستان میں نجات دینا، در حقیقت یہ اہداف عروۃ الوثقی ہے۔ عروۃ الوثقی کا کام یہ کیسے ہوگا؟ یہ کام یہ اسی وقت ہوگا جب ہر پلیٹ فارم سے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر وہی اسلام ناب کی خالص فکر منتقل ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ ایک ٹیم اور ایک نیرو موجود ہوگی جو اسی جہد پر اور اسی ڈائریکشن پر ہم فکر، ہم تربیت اور ایک ملت بن کر کے سامنے آئے۔ عروۃ الوثقی درحقیقت ایک یونیورسٹی نہیں ہے جہاں سے میں کہوں گا کہ ایک مدرسہ نہیں ہے جہاں سے ہم نے پیش نماز پروڈیوس کرنے ہیں، جو جا کر کے مسجدوں میں جا کر کے امامت جماعت کریں گے، اور کچھ نکاح اور طلاق اور اس طرح کی رسومات جو ام العلماء انجام دیتے ہیں مسجدوں میں، جو ہماری ایک رسوم رسم ہو چکی ہے، اس لیے نہیں ہے۔ در حقیقت ایک ریسورس سینٹر ہے، یہ وہ ریسورس سینٹر ہے جہاں سے امت کے لیے، امت کی نجات کے لیے، بالخصوص پاکستانی ملت کی نجات کے لیے، ہر شعبے میں جو ریسورس چاہیے، اسلامی ریسورس، اسلامی افکار کے ساتھ، وہ یہاں سے پروڈیوس ہوگا۔ عروۃ الوثقی ایک فیکٹری ہے جہاں سے یہ وسائل نکلیں گے باہر، اور نکل کر کے آ کر کے پاکستانی ملت کی تقدیر بدل کر کے پاکستان کو نجات دیں گے۔ جیسے کہ امام راحل نے فرمایا کہ پاکستانی ملت ملت شریف ملت غیور ہے. اس ملت کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ کسی اور ملت میں نہیں ہے, کسی اور قوم میں نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جو مٹی ہے جو یہ نم ابھی نہیں ہے, یہ نمی پیدا کرنے کے لیے وہ وسائل چاہیے, وہ ریسورسز چاہیے جو جامع عروۃ الوثقی سے آئیں گے. یعنی یہ ایک طولانی پروسیس ہے, شاید اتنی جلدی یہ کام نہ ہو. ہماری توقعات یہ ہے نا, جیسے قرآن نے بھی فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن میں تبدیلی آ جائے. اس طرح سے نہیں ہوتا, انسان کو صبر اور تحمل استقامت کے ساتھ ایک سفر طے کرنا ہوتا ہے. امت سازی کے مراحل ہیں, اور عروۃ الوثقی یعنی ایک مضبوط سہارا. نام خود اس کا ایک منتخب کیا گیا ہے, عروۃ الوثقی یعنی ایک مضبوط سہارا. ہر دور میں, ہر عصر میں, ہر زمان میں کہیں نہ کہیں عروۃ الوثقی چاہیے انسان کو, ایک مضبوط سہارا چاہیے. خود رسالت مآب نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, قرآن اور عطرت. یہ کیا ہے؟ یہ عروۃ الوثقی ہے, یہ مضبوط سہارا. ان کو تھام لو,
سبحان اللہ, بے شک
ان کو تھامنا ہے. جو عروۃ الوثقی کو تھامے اس کی نجات ہے, اور جامعہ عروۃ الوثقی وہ مضبوط سہارا بن کر کے سامنے آیا ہے, جسے اگر پاکستانی ملت تھام لے انشاءاللہ ہوگا یہ کام, اور ہو بھی رہا ہے. جہاں پر بہت سی فعالیت ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, جس پر انشاءاللہ روشنی اور ہم آگے چل کر کے ڈالیں گے. تو کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ صرف تعلیم کافی نہیں ہے ایک ملت کی نجات کے لیے, اسے فکر بھی چاہیے اور اسے تربیت بھی چاہیے, اور وہ بھی صحیح جہت پر, صحیح ڈائریکشن میں, اور صحیح خالص ریسورس یعنی اسلام ناب. اور یہ جامع عروۃ الوثقی کا ہدف یہی ہے کہ ایسے وسائل, ایسی نیرو, ایسے ریسورسز پروڈیوس کرے جو ہر شعبے میں, چاہے میڈیا کا شعبہ ہو, اقتصاد کا شعبہ ہو, ایجوکیشن کا شعبہ ہو, کا شعبہ, ہر شعبے میں اسلامی فکر کے ساتھ محکم تربیت یافتہ افراد نکل کر کے آئے, صالح افراد نکل کر کے آئے. آج ہمارا ڈیمانڈ تو ہوتا ہے کہ ہمیں صالح افراد چاہیے جو آ کر کے ایک نظام کو چلائے, لیکن یہ صالح افراد آئیں گے کہاں سے؟ کون ان کو بنائے گا صالح؟ اس کے لیے ایک مرکز چاہیے, ایک سینٹر چاہیے, ایک سہارا چاہیے. وہ سہارا یہی عروۃ الوثقی ہے,
ماشاء اللہ. اس سے پہلے کہ دوسرا کوشچن کروں, میں ناظرین جو اس وقت جنہوں نے ابھی ٹی وی چینل اپنے آن کیے ہوں گے لیبرٹی پہ, ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. فون لائن جو ہیں وہ اوپن ہیں, تو ان کے سوالات کا انشاءاللہ عارف بھائی جو ہیں وہ جواب دیں گے. عارف بھائی, جیسے آپ نے بھی تعارفاً بتایا کہ ظاہر ہے باقی مدارس بھی پاکستان میں بہت سارے مدارس کام کر رہے ہیں, اور عروۃ الوثقی کی جو آپ نے اس کی یہ بھی بتایا, تعارف کیا کہ کس طرح, کس نہج پہ وہ کام ہے اور کیا پلاننگ ہے, کہ یعنی ظاہر ہے ہمیں وہ ایک ایسا معاشرہ, صالح معاشرے کی ہم توقع کرتے ہیں, لیکن وہ توقع صرف توقع کی حد تک ہے. کیا اس کے لیے عملی کوئی ہم نے قدم اقدام کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ اور آئی تھنک وہی جو آپ کہا کہ یہ اس کا ایک عملی نمونہ ہے کہ اسی طرف وہ چل رہا ہے, اور یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں تبدیلی آ جائے گی, انشاءاللہ ٹائم لگے گا. دوسرا سوال جو یہ ہوتا ہے اکثر کہ عروۃ الوثقی, جس کا میں اب خود مشاہدہ کر کے آیا ہوں, وہاں اس وقت تقریباً 2000 طلباء و طالبات اور اسٹاف کو ملا کے افراد وہاں موجود ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ جو اس کی مصروفیت ہے اور اس کی ہے, اس حوالے سے یہ انتظامات کیسے پورے کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لائق ہم نے کوئی اس کا کوئی ایسا نہیں دیکھا پروگرام کہ ان کی کوئی ریکویسٹ آئی ہو کہ آپ جی ہمیں فنڈنگ کریں, کچھ کریں. تو کون سے ریسورسز ہیں؟ اکثر یہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اتنا بڑا ایک حوزہ پاکستان میں کام کر رہا ہے, اور اس کے کیا ریسورسز ہیں انضامات کے حوالے سے؟
بالکل درست سوال ہے آپ کا, اور یہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے. سب سے پہلے تو میری ایک درخواست ہے آپ برادران سے, بالخصوص جو پاکستانی برادران خواہران جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں یا بعد میں بھی دیکھیں گے, کہ عروۃ الوثقی واقعی ایک نایاب نمونہ ہے, تعلیمی نمونہ پاکستان میں, اور کم از کم ایک مرتبہ جا کر کے دیکھیں. میں چاہے کتنا بھی بیان کروں اس کے بارے میں, اس مرکز کے بارے میں, لیکن جب تک آپ جا کر کے اسے لمس نہیں کریں گے, دیکھیں گے نہیں, آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا. سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ میں جواب دوں اس کا, کہ یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ برادران سے کہ آپ کا اپنا مرکز ہے, آپ کا اپنا جامعہ ہے, یہ کسی اور نے بنایا نہیں ہے, پاکستانی ملت نے بنایا ہے اسے. یہ سوال جو اٹھتا ہے کہ اتنا سرمایہ کہاں سے آیا جس سے کہ یہ اتنا عظیم و بڑا بزرگ ایک سیٹ اپ بنا جامع عروۃ الوثقی, جو تقریباً 15 ایکڑ زمین کے اوپر ہے.
ارے بھائی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
جواب کمپلیٹ کر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟
میں لندن سے بول رہا ہوں یاسین.
جی
میں نے ایک سوال کرنا ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے صرف پاکستان کے رہنے والوں کے لیے یا کہ ان کا کوئی آن لائن سسٹم بھی کوئی ہے اس طرح کا کوئی انہوں نے متعارف کروایا یا کچھ ہے؟
جی بہت شکریہ.
اگر یہ سوال لکھ لیں تو ہم اس کو آگے جواب انشاءاللہ ضرور دیتے ہیں.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی آپ جاری رکھیں.
یعنی یہ ایک اہم سوال ہے. اور کیوں سب سے پہلے یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ یہ سرمایہ کہاں سے آیا؟ پاکستانی ملت اگر آپ پاکستان میں جا کر کے دیکھیں, لاہور میں چلے جائیں, اسلام آباد میں چلے جائیں, بڑے بڑے مالس, بڑے بڑے اپارٹمنٹس کہہ لیں, بڑی بڑی تعمیرات پاکستانی ملت نے کی ہے, بڑی بڑی فیکٹریز ہیں پاکستانیوں کی. آج پاکستانی ملت جو برطانیہ میں ہے, یوروپ میں ہے, ان کے بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں. اگر آپ برمنگم چلے جائیں, مڈلینڈس میں چلے جائیں, کافی بڑے بڑے سیٹ اپ پاکستان نے بنائے, پاکستانی ملت نے بنائے اپنے پیسے سے, اپنے سرمایے سے. تو ایک بنیادی سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جب دنیاوی امور میں پاکستانی ملت کئی ملینز اور بلین ڈالر کا سرمایہ لگا کر کے دنیاوی سیٹ اپ بنا سکتی ہے, لیکن جب ایک دینی ادارہ, ایک دینی سیٹ اپ بنتا ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, پاکستانی ملت کیوں یہ کام نہیں کر سکتی ہے؟ کیونکہ ابتدا سے لے کر کے ہماری فکر یہ رہی ہے کہ جب بھی دین کا کوئی کام ہو وہ کہیں باہر سے آ کر کے کوئی مدد کرے, کوئی باہر سے آئے اور ہماری ہیلپ کرے تاکہ ہم اپنے دین کا کوئی کام کر سکے. اور بالخصوص جب انقلاب اسلامی کے بعد تو یہ توقعات اور بڑھ گئی ہے کہ جو بھی کام جس کا تعلق اسلام ناب سے ہو یا افکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو, وہ اس کے لیے سپورٹ حتماً ایران سے آنی چاہیے, ایران سے فنڈنگ آنی چاہیے. اور میں آپ کو بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں, آپ جا کر کے پوری تحقیق کر سکتے ہیں, جس حد تک کہ تحقیق کرنا چاہیں تحقیق کر لیں, کہ ایک ڈالر, ایک پاؤنڈ اور ایک روپیہ بھی جامعہ عروۃ الوثقی میں کسی بھی فورن سیٹ اپ سے نہیں آیا, نہ صرف ایران نہ کہاں, یہ پاکستانی ملت کا کارنامہ ہے. اور پاکستانی ملت نے یہ کام کیا ہے, پاکستانی قوم نے یہ کام کیا ہے, اور ان افراد نے یہ کام کیا ہے جن کے اندر درد دین ہے, جو پاکستان کو نجات دلانا چاہتے ہیں. یعنی یہ غلط سوچ اور غلط فہمی ہمارے اندر ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ کام؟ جس ملت کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ملت شریف اور ملت غیور کہا, کیا اس ملت کے اندر ایسے افراد نہیں ہیں جن کے اندر غیرت ہو کہ یہ کام کریں اپنی ملت کی نجات کے لیے؟ یہ صد درصد پاکستانی سرمایہ ہے, اور اس قوم کے چند افراد نے آگے قدم بڑھا کر کے کیا. پہلے چار افراد آگے بڑھ کر کے آئے, اس کے بعد چند اور آئے, اور ایک 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 کر کے آتے گئے, اور یہ کام ہوتا رہا. اور آج بھی اگر آپ عروۃ الوثقی میں جائیں, اللہ آپ کو توفیق دے, بالکل وہاں جائیں, وہاں پر جا کر کے دیکھیں, کہیں پر بھی کوئی ڈونیشن سکیم نہیں ہے, کہیں پر بھی کوئی ڈونیشن کے نہ ڈبے لگے ہوئے ہیں, نہ کوئی دفتر ہے کہ آ کر کے وہاں پر آپ ڈونیشن دیں, نہ کہیں کوئی ڈونیشن کیمپین ہے. اور اس پروگرام کو بھی جو ہم نے کیا, اس کا بھی مقصد واقعاً بالکل مخلصانہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی توقعات ہیں کہ قوم یہاں سے اٹھ کر کے کوئی سپورٹ کرے. الحمدللہ یہ اللہ کا کام ہے, جہاں پر نیت خالص ہو, جہاں پر ارادے اور عزم بلند ہو, وہاں خدا خود مدد کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی آئے باہر سے آ کر کے مدد کرے. جب لبنان سے وفد آیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور پوچھا ہم کیا کریں, آپ ہماری سپورٹ کریں, امام نے یہی کہا تمہاری نجات تمہارے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ سے اپنا انتظام کرو, نہ کہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ رہو. نہ کہ یہ ایک خصوصیت ہے اس ادارے کی اور ہر اسلامی نظام تعلیم کی کہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے یہ کام کریں. آج پاکستان میں یہ ادارہ ہے, کل کسی اور ملک میں اس طرح سے بنے, ہر ایک کو اپنی نجات کا انتظام خود. ہولدی باث فی الامین, ہم نے تمہارے درمیان ایک نبی کو مبعوث کیا, تمہارے اندر سے ایک نبی کو اٹھایا جو تمہارے ہی وسائل کے ذریعے آ کر کے یہ کام کرے. تو عروۃ الوثقی پاکستانی ملت کا سرمایہ ہے, کسی کا سرمایہ نہیں ہے, کسی اور سے باہر سے سپورٹ نہیں ہے. اور یہ غلط فہمی ہے ہم جو اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ پاکستانی قوم یہ کام نہیں کر سکتی ہے. اور بالخصوص جہاں پر توکل خدا پر ہو اور جو کام خالص خدا کے لیے ہو, وہاں خدا اسی قوم کے اندر سے ایسے ذریعے اور ایسے وسائل پیدا کرتا ہے. اور اللہ کہتا بھی ہے قرآن میں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے تو خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنے قدموں سے اٹھ کر کے اپنی قتلگاہ تک جائے گی, جو اپنے پیروں سے اٹھے گی, خود چل کر کے اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی. اور ایسے ہی ہوتا ہے, جو اللہ کے کام ہوتے ہیں اس میں خود خدا وسائل کا انتظام کرتا ہے، اسی قوم کے اندر خدا توفیق دیتا ہے ایسے افراد کو جو آئیں اور آ کر کے یہ کام انجام دے، اور دیا نہ صرف جامع عروۃ الوثقی ہے، جامع ام الکتاب ہے اس وقت، جامع عروۃ الوثقی میں تقریباً 500 برادران بوائز اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں 5 سال سے، جامع ام الکتاب میں تقریباً 500 خواتین بچیاں وہاں پر پڑھ رہی ہیں، اس وقت جامع جعفریہ ہے جو مرحوم علامہ مفتی جعفر صاحب کی میراث ہے، جس کو سید جواد نقوی نے ان کے ورثہ نے آ کر کے یہ دیا عروۃ الوثقی کے حوالے کیا، اور چند مہینوں میں اسے دوبارہ آباد کیا، اور تقریباً 150 کے قریب بچے، جتنی وہاں کی کیپیسٹی ہے گوجرانوالہ میں، وہاں پر یہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور دیگر انشاءاللہ جو مدارس ہیں وہ بھی اسی طرح سے آباد ہوں گے، اور پاکستانی قوم اور ملت کے سرمایے سے ہی آباد ہوں گے، کوئی باہر سے آ کر کے اس میں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔
ماشاءاللہ، یہ تو خیر آپ کی آواز، ہماری ہمیشہ ہماری دعا بھی نکلتی ہے ان علماء کے لیے، اور خصوصاً استاد محترم سید جواد نقوی صاحب کے لیے، کہ اگر ہمیں وہ شخصیت، شہید قائد کے بعد اگر کوئی شخصیت ہمیں ملی ہے تو وہ سید جواد نقوی حفظ اللہ کی شکل میں ہمیں وہ شخصیت ملی ہے، اور جو عملاً، باتوں کی حد تک نہیں، عملاً عملی نمونہ ہے پاکستان میں، اور جس سے ہم یورپ کے جو باہر ہم ممالک میں بیٹھے ہیں، آن لائن جو ان کا اپنا اسلامی مرکز کے حوالے سے جو انہوں نے ویب سائٹ شروع کی ہے، اس سے پوری دنیا میں ہم جو مومنین ہیں اور مسلمین جہان ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں ان کی فکر سے، اور یہ ہمارے لیے باعث، خاص کر پاکستانی قوم کے لیے نعمت ہے خداوند کریم کی طرف سے شہید قائد کے بعد۔ عارف بھائی، ایک اور سوال بنتا ہے کہ یہ جو بچے اور بچیاں، ذہین بچے اور بچیاں جو اسکالرشپ، ایون کچھ طلباء ایسے ہیں جو اسکالرشپ جن کو آفر ہوئی ہے، امریکہ سے ایک طالب علم تھا جس کو وہاں سے اسکالرشپ یعنی آفر ہوئی تھی امریکہ میں، اسی طرح دبئی کے کچھ بچے تھے، وہ سارے بچے یہاں آپ کے پاس عروۃ الوثقی میں اس وقت تعلیم، زیر تعلیم ہیں، تو یہ ذہین بچے اگر اس تعلیمی نظام میں رہتے تو یہ ڈاکٹر بنتے، سائنٹسٹ بنتے، لیکچرر بنتے، انجینئرز بنتے، تو اور ایک اچھا روزگار ان کو مہیا ہوتا، لیکن یہ بچے جب حوزہ جامعہ عروۃ الوثقی میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو جب یہ تعلیم ختم کریں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا وسائل کیا ہوں گے روزگار کے حوالے سے، ان کے کیا، کیسے یہ روزی کمائیں گے، جو اکثر ایک سوال، عوامی ایک سوال بنتا ہے۔
یہ بھی وہی سوال ہے، انہی سوالوں میں سے ہے، جو جب کوئی آتا ہے عروۃ الوثقی میں تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرمایہ کہاں سے آیا ہے، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں بچے، یہ پڑھ کر کے کیا کریں گے آخر، کیونکہ ہمارے یہاں جو مینٹیلٹی اور نظریہ بن گیا ہے علماء کے حوالے سے، دینی تعلیم کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ عالم جو ہے مدرسے سے نکل کر کسی مسجد میں جا کر کے، کسی ٹرسٹ یا جماعت کے پاس جا کر کے وہاں پر ملازمت کرتا ہے، اسے تنخواہ ملتی ہے اور مسجد کا پیش نماز بن جاتا ہے، یہ ہمارا ایک مینٹیلٹی رہی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ عروۃ الوثقی ایک ریسورس سینٹر ہے، جہاں سے خطیب بھی نکلیں گے، جہاں سے محقق بھی وہاں سے نکلیں گے، جہاں سے ٹیکنیکل مذہبی اسلامک ٹیکنیکل پروفیشنلز بھی جہاں سے پروڈیوس ہوں گے، یہ سارے وہیں سے پروڈیوس ہوں گے، اسی سیٹ اپ کا حصہ ہے
انشاءاللہ۔
سوال جو ہے آپ کا کہ یہ کیا کریں گے، معیشت کیسے چلے گی ان کی، سوال اس کا جواب بہت آسان ہے۔ آج پاکستان میں کتنا ان امپلائمنٹ ہے، کتنا پرسنٹ ان امپلائمنٹ ہے، 200 ملین کی پاپولیشن میں کتنے لوگ ان امپلائمنٹ ہیں، تقریباً 30% 40% ان امپلائمنٹ ہے، تو یہ جو 30-40% ان امپلائڈ ہے جن کے پاس ڈگریاں بھی موجود ہیں اس وقت، کوئی بی اے ہے، کوئی ایم ایس سی ہے، کوئی ایف ایس سی ہے، کس نے بی سی اے کیا ہے، کسی نے کچھ کیا، اور جاب کے لیے در در پھرتے رہتے ہیں۔
بھائی معذرت، ایک کالر ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گیا، جی جاری رکھیں۔
یہ جو ان امپلائڈ ہیں پاکستان میں، جن کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، آخر کیا یہ ان کی معیشت نہیں چل رہی ہے کہیں سے؟
درست،
بالکل کہیں سے تو چل رہی ہے نا معیشت،
درست ہے۔
کوئی ان کو، ان کے لیے نہیں پوچھتے کہ جنہوں نے دنیا میں ڈگری لی ہے کہ یہ کیا کریں گے بعد میں جا کر کے،
درست،
اس میں بھی اکثر کو تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، لیکن جو دین کے لیے اپنی زندگی آ کر کے وقف کر دے، جو عہد الہی کو پورا کرنے کے لیے آ جائے، وہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ اپنی معیشت کا انتظام کیسے کریں گے۔ وہ خداوند متعال جو ایک پتھر کے نیچے دریا کی سمندر کی تہہ میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو اور کیڑوں کو بھی رزق فراہم کرتا ہے. تو وہ جوان جو اپنی جوانی میں لذتوں کو, خواہشات کو اور اپنے دنیاوی مستقبل کو ترک کر کے دین سیکھنے کے لیے, تعلیمات لینے کے لیے حوضے میں آئے, کیا خدا اس کی معیشت کا انتظام نہیں کرے گا؟
سبحان اللہ, بے شک
نہیں کرے گا. اتنا تو ہمارے پاس ہونا چاہیے توقعات اللہ سے کہ وہ جوان جو, اور عروۃ الوثقیٰ کی ایک خصوصیت یہی ہے کہ یہ جامعہ گاربیج ان, گاربیج آؤٹ نہیں ہے.
صحیح.
اکثر ہوتا یہی ہے نا کہ مدارس میں ان بچوں کو بھیجتے ہیں جو بالکل نکمے ہوتے ہیں. بقول استاد بزرگ کی کہ جو ٹائر پنکچر بھی نہیں لگا سکتا اسے
مدرسے
میں بھیج دیتے, جو بالکل نکما ہوتا ہے, جو ہر جگہ سے پٹا ہوتا ہے, اسکول سے نکلتا ہے کسی کام کا. لیکن عروۃ الوثقیٰ اس طرح سے نہیں ہے. یہاں کا سلیکشن کرائیٹیریا اتنا سخت ہے کہ بالکل کریم جو ہے قوم کی, الائٹ جو بالکل کریم ہے, انٹلیکچوئل کریم ہے, اس کریم کو داخلہ ملتا ہے. واقعی یہاں ایسے بچے جن کو اسکالرشپ ملی ہے, ان اسکالرشپ کو ترک کر کے وہ عروۃ الوثقیٰ میں آ گئے, داخلہ لیا وہاں پر. کیونکہ جب تک کہ آپ کے پاس کریم ان پٹ نہیں ہوگا, آپ اس کو نرچر نہیں کر سکتے, اس کو صحیح معنی میں اس ٹیلنٹ کو نکال نہیں سکتے, اس کو ابھار نہیں سکتے, اس کو باہر نہیں لا سکتے. اور یہ کریم, یہ جوان جس کو اپنی صلاحیت کا علم ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ میں دنیاوی فیلڈ میں جا کر کے بہت بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہوں, جب یہ اتنی بڑی قربانی 15 سال 16 سال کی عمر میں آ کر کے دیتا ہے, تو واقعی یہ کہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اب آپ دیکھیں تاریخ میں آ کر کے, حضرت موسیٰ
جی کالر ہیں معذرت سر. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کون بھائی کہاں سے؟
جی میں شمشیر عباس بات کر رہا ہوں فن لینڈ سے.
جی شمشیر بھائی,
گزارش ہے کہ عارف رضوی صاحب سے بات ہو سکتی ہے, ان سے سوال کرنا ہے.
جی جی آپ سوال کریں, وہ سن رہے ہیں.
تو سوال یہ ہے برادر کے, وعلیکم عارف بھائی.
وعلیکم السلام.
برادر سب سے پہلے تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ کا پروگرام اس اہل بیت ٹی وی پہ آ رہا ہے, اور میں بہت شوق سے اہل بیت ٹی وی دیکھتا ہوں, اور بہت ہی ان کے اچھے پروگرام آتے ہیں. لیکن اس طرح کا ہٹ کے جو ٹاپک آنا, اور ان کو میں نے اہل بیت ٹی وی کو مبارکباد بھی دی ہیں, اور میں بہت خوش ہوں ان سے,
ماشاءاللہ.
اور یہ واقعی قابل تعریف و تحسین ہے کہ انہوں نے یہ مطلب اس ٹاپک پہ آپ کو بلایا, اور آپ کو بھی مبارکباد ہے کہ, اور خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. سوال یہ ہے کہ یہ جو کس طرح کا نظام تعلیم ہے, کیا یہاں صرف دین پڑھایا جاتا ہے یا دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے؟ برادر نے آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ یہ قم اور نجف کی طرز کا حوزہ جو آغا صاحب نے بنایا ہے, تو ظاہر ان حوزوں میں صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے. تو گزارش ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں, اور ساتھ میں یہ بھی آپ نے کہا کہ یہ جامعہ جعفریہ جو کہ گوجرانوالہ میں ہے, اور ام الکتاب اور عروۃ الوثقیٰ, اور آپ نے بتایا کہ اس بھی جو انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی ایک حوزہ چل رہا ہے دین القیم کے نام سے, جو ہم ابھی تک استفادہ نہیں کر سکے. اور اس طرح مطلب اکیلے آغا صاحب ہیں یا ان کے پاس بہت سارے علماء ہیں, کس طرح یہ سیٹ اپ چل رہا ہے؟ میں سوال کو زیادہ لمبا نہ کروں, اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کا
جی
جواب دیں گے. بہت
خوب شکریہ انشاءاللہ شمشیر بھائی, ٹھیک ہے آپ کے سوال ہم نے نوٹ کیا, انشاءاللہ ابھی اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ.
اس سوال کا جواب جو ہے وہ, کیونکہ پہلے سوال جو ہے اس کا جواب اسی جو آپ نے سوال کیا اسی سے مربوط ہے. ایک ٹریجڈی, ایک المیہ جو تعلیم کے ساتھ ہوا کہ ہم نے دنیاوی اور دینی تعلیم کو جدا کر دیا, جیسا کہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی کیا ہے, دین اور دنیا کو جدا کر دیا ہے. بہت سے امور جن کو ہم صرف دنیاوی امور سمجھتے ہیں, جن کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے. آج ہے نا ہم احکام توزیع مسائل ہمارے گھر میں ہیں, جس میں کئی ہزار احکام موجود ہیں, لیکن سارے احکام پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں. بالخصوص وہ احکام جن کا خالص تعلق نظام سے ہے, کیونکہ نظام ہم نے کوئی اور لیا ہوا ہے, احکام دین سے لیتے ہیں, نظام کوئی اور ہے. یہاں پر دین اور دنیا کی جدائی ہو جاتی ہے. یہ المیہ تعلیم کے ساتھ بھی ہوا, جہاں پر ہم نے تعلیم کو ڈیوائیڈ کر دیا دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم. دنیاوی تعلیم وہ تعلیم جس سے ہمارا شکم پر ہو سکے, جس سے ہمیں لذتیں مل سکیں, جس سے ہم اپنی دنیا میں اپنی ایک عیش و آرام کی زندگی گزار سکے، اور دینی تعلیم وہ جو میرے مرنے کے بعد شاید مجھے آخرت میں نجات دے سکے، جس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. دنیاوی تعلیم کیش، دینی تعلیم سارا کریڈٹ. یہ ہم نے ڈویژن کیا ہے. اب یہ سوال کرنا کہ کیا یہاں پر دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، یا ہر وہ تعلیم دی جاتی ہے جس کا تعلق انسان کو انسان بننے سے اور ایک بنے ہوئے انسان کو ایک معاشرے کو امت بنانے سے ہے.
بے شک
ہر وہ تعلیم یہاں پر کور کی جاتی ہے.
درست ہے.
خداوند متعال نے انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا ہے، بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ہم انجینئر بننے کے لیے تیار ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہیں، پروفیشنل بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہ بننے کے لیے تیار ہے تو انسان بننے کے لیے تیار ہے، امت بننے کے لیے تیار ہے. اگر ڈاکٹر انجینئر بن بھی گئے، انسان نہ بنے، امت نہ بنے، تو کسی کام کا نہیں ہے.
بالکل
صحیح. اس لیے عروۃ الوثقیٰ، جامع عروۃ الوثقیٰ اور کسی کوئی بھی دینی ادارہ ہو، اس کا پہلا ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان کو انسان بنائے.
بالکل صحیح.
اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو بھی تعلیم چاہیے، مثال کے طور پہ آپ فزکس لے لیں. فزکس کس چیز کی سائنس ہے؟ نیچرل سائنس ہے. کیا قرآن نے فزکس کو نہیں بیان کیا ہے؟ کیا قرآن نے سولر سسٹم کو نہیں بیان کیا ہے؟ تو پھر کہاں سے فزکس جو ہے وہ دنیاوی تعلیم ہو گئی؟
درست.
دینی تعلیم ہے. کیا قرآن نے بایولوجی نہیں بیان کی ہے؟ تو بایولوجی کہاں سے دنیاوی تعلیم ہو گئی؟ دینی تعلیم نہیں ہوئی ہے. یعنی حوضے میں اگر بیٹھ کر کے ایک شخص قرآن پڑھے، وہی چیز قرآن میں پڑھے، ایک نظام شمسی پڑھے، ایک بایولوجیکل سسٹم پڑھے، انسان کی خلقت کو پڑھے، تو کہہ رہے ہیں یہ دین پڑھ رہا ہے، یہ مولانا بنے گا. لیکن باہر جا کر کے پڑھیں تو کہہ رہے ہیں نہیں، یہ دنیا میں ایک انجینئر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا. ایک اگر کلام الہی کا مطالعہ کریں تو اسے کہتے ہیں دینی تعلیم ہے. ایک فعل الہی کا مطالعہ کریں تو اسے کہتے ہیں کہ جی یہ دنیاوی تعلیم ہے. تو یہ سوال در حقیقت اس میں کنفیوژن ہے، ابہام ہے یہاں پر، کہ دین اور دنیاوی تعلیم جدا نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں اس کی. ابھی ایک سسٹم جو ہم نے پاکستان میں شروع کیا ہے اسی حوزے کے سیٹ اپ کا حصہ، جس کا نام ہے صراط ایجوکیشن سسٹم، صراط تعلیمی نظام. صراط تعلیمی نظام چھوٹے بچوں کا ایک سکولنگ سسٹم ہے، نہ کہ ایک سیکولر سکولنگ سسٹم. آج اکثر ہم سکول جو بناتے ہیں اسلام کے نام پر، وہ ہوتے ہیں سیکولر سکول ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ اسلامی سکول کیسے بنتا ہے کہ صبح اٹھ کر کے پہلے دعا پڑھائی جاتی ہے،
تلاوت ہوتی ہے.
حجاب واجب ہوتا ہے، حلال کھانا کھلایا جاتا ہے.
بالکل.
اس سے دعائیں پڑھائی جاتی ہے، یا ولادت شہادت کے دن چھٹی ہوتی ہے.
درست.
یہ ہمارے لیے ایک اسلامک سکولنگ سسٹم ہے. نہ، اسلامک سکولنگ سسٹم یعنی انسان کو، بچے کو ابتدا سے اس کا رخ خدا کی طرف کرنا، نہ اس کا رخ خاک کی طرف کرنا کہ تو بڑا ہو کر کے کیا بنو گے، آپ ڈاکٹر بنو گے، انجینئر، نہ، انسان بنو گے یا نہیں، اس کی جہد کو ابتدا ہی سے اس کو درست کرنا. یہ صراط ایجوکیشن سسٹم ہے جو انشاءاللہ شروع ہوا ہے، اور اس کا پہلا سکول چند مہینوں کے اندر لاہور میں انشاءاللہ جس کی ابتدا ہو جائے گی، جہاں پر اس سے پہلے ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے. یعنی ایک اسلامک سکول کے اندر جہاں پر دنیاوی تعلیم، جسے آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، جسے آپ دنیا، جو آپ کا جو سلیبس ہے، ایک سکولنگ سلیبس ہے، وہ سکھانے کے لیے آپ کو وہ معلم چاہیے جسے انسان، جسے اپنی زندگی کا مقصد پتا ہو، اور ان بچوں کو بھی اسی حیات، مقصد حیات کی طرف لے کر کے چلے. یعنی پہلے ان کی ٹریننگ ہو اسلامی جہت پر، پھر وہ آ کر کے بچوں کو تعلیمات دے. تو یعنی یہ سارا کے سارا سسٹم کورڈ ہے. جیسے میں نے بتایا نا، عروۃ الوثقیٰ ایک تحریک ہے، ایک ایجوکیشنل موومنٹ ہے، نہ کہ ایک مدرسہ ہے، نہ کہ ایک کلاس ہے، نہ کہ ایک چھوٹا سا حوزہ کر لے ہیں یا یونیورسٹی ہے جہاں پر آئے پڑھیں اور باہر جا کر کے جو کرنا ہے وہ کرے. یہ ایک مضبوط سہارا ہے، ایک بار اسے تھام لے انشاءاللہ آخرت تک کہ یہ سہارا آپ کے ساتھ ہے. دوسرا سوال میں بھول گیا کیا تھا ان کا؟
دوسرا جامعہ جعفریہ اور ام الکتاب، اس میں جو ابھی نظام تعلیم چل رہا ہے آپ کا، صحیح تھا یہ سوال، اسی ریلیٹڈ تھا تعلیمی والے سے، کہ دنیا اور دین کی تعلیم. وہ یہی ہے کہ جب حوزے کا، حوزہ علمیہ کا نام آتا ہے تو اکثر افراد کے ذہن میں وہی، جیسے آپ نے ماشاءاللہ کافی بریفنگ دے دی ہے، کہ وہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ مولانا بنیں گے یا انہوں نے صرف نمازیں پڑھانی ہیں. حالانکہ اگر حوزہ علمیہ قوم کو دیکھیں، یا زیادہ کم کی ہے نجف کو ہی دیکھیں، تو وہاں جو علماء ہیں، صرف وہ علماء نہیں ہیں، وہ فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں. استاد ہیں، انجینئرز ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں. لیکن ہے کہ وہ ایک مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ جب حوزے کا نام آتا ہے تو وہ صرف نماز، جنازہ اور اس کی بات آتی ہے. ابھی
ایک سوال ان کا جو تھا دوسرا، وہ یہ تھا کہ کیا استاد بزرگ آغا سید جواد نقوی تنہا اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟
یہ علماء کے حوالے سے
یہ اہم سوال ہے. اس طرح سے نہیں ہے، خود آغا صاحب جب قم سے لوٹے ہیں پاکستان کی طرف اور اس جامعہ کی ابتدا کی ہے, آغا صاحب کے ساتھ ایک ٹیم ہے علماء کی.
درست.
اور یہ ٹیم وہ ٹیم نہیں, ایک محکم ٹیم ہے جو جنہوں نے دس دس پندرہ پندرہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ کم میں تعلیمات حاصل کی ہے. کچھ آغا صاحب کے خود اپنے شاگرد بھی ہیں جنہوں نے بعد میں اور اپنا علمی سفر مکمل کیا کم میں اور وہ لوٹے, تو ایک اچھی خاصی بڑی ٹیم ہے علماء کی جو اس کام کو انجام دے رہی ہے, جو مسلسل تعلیمات اور تربیت جو ہے جوانوں کی وہ وہاں پر کر رہی ہے. اس طرح سے نہیں کہ ایک تنہا شخص نہیں کر سکتا یہ کام کہ 1000 اسٹوڈنٹس کو پڑھانا تنہا, یہ پریکٹیکل نہیں ہے.
ایک اور ابھی جیسے ابھی اسرار اسکول کا آپ نے ذکر کیا, تو پہلے ظاہر جب آغاز ظاہر ایک ادارہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں دل تو کرتا ہے کہ سارے کام ہو جائیں, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے ظاہر حوزہ شروع کیا اور لوگوں نے کوشچن اٹھائے مختلف اداروں نے وہاں سے بھی کہ ہم تو جی یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں ساتھ دنیا کی بھی ہونی چاہیے, اس طرح کی ہونی چاہیے, لیکن آج سب کا ایک موقف تھا کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنا ایک مضبوط سٹیپس کے ساتھ کرتے ہیں, کہ یہ نہیں کہ ادھورا چھوڑ کے آگے نکل گئے جیسے تھا. لیکن الحمدللہ اس دفعہ سننے میں آیا کہ 8ویں کلاس کے بچے جو ہیں, مڈل کلاس کے جو بچے ہیں, ان کو بھی ایڈمیشن دیا گیا اور ان کے ساتھ اٹیچ کیا گیا کہ وہ جامعہ جعفریہ میں ان کو رکھیں گے اور پھر وہ حوزوی تعلیم بھی اور یہ جو اپنے باقی جو وہاں کا نصاب ہے اس کو بھی وہ پورا کریں گے وہاں رہتے ہوئے. اس بارے میں آپ کا کیا ہے, فردر ان کا کیا پلاننگ ہے؟ کہ
درحقیقت جیسے میں نے بیان کیا کہ عروۃ الوثقی یا یہ پورا سیٹ اپ جو ہے ایک تحریک ہے, تحریک امت سازی ہے, ایک صحیح. امت بنانا ہے. امت سازی کا کام آپ صرف ایک طبقے پر نہیں کر سکتے,
صحیح.
یہ 400 کام ہے, 4 ڈائمینشنل کام ہے, ہر ڈائمینشن سے آپ کو کرنا ہے.
صحیح.
لیکن جیسے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دے, وسائل دیتا ہے, یہ مرحلہ مرحلہ کر کے ہم سارے ڈائمینشنس کو کور کرنے کی کوشش اس وقت کر رہے ہیں انشاءاللہ. پہلا عروۃ الوثقی جوانوں سے شروع ہوا جو 15-16 سال کے جو تھے, جنہوں نے میٹرک اور اس طرح کے اے لیول کر کے ان کو ایڈمیشن دیا گیا. اس کے بعد اگلے مرحلے میں خواتین کو شروع کیا, اور اب جامعہ جعفریہ جہاں پر 8th کلاس کے بچے 12-13 سال کے قبل از بلاغت, بلاغت سے پہلے جب ان کا ذہن بھی بالکل خام ہے, رو ہے, ان کو وہاں سے ایک تربیت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اور اگلا مرحلہ جسے بتایا صراط ایجوکیشن کا, کہ اس سے بھی نیچے بالکل نرسری لیول سے شروع کر کے ہم اس کام کو شروع کریں. یہ بالکل جیسے میں نے کہا نا کہ آغا صاحب کی ساری بیسز اور فاؤنڈیشن افکار امام خمینی ہے, اور افکار امام خمینی بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے افکار نہیں ہیں, افکار ائمہ, افکار رسالت ماب, اور در حقیقت خالص اور ناب افکار دین ہیں.
بالکل
یہ وہ افکار ہے, اور اسی افکار سے امام نے فرمایا کہ میرا لشکر جو ہے وہ ماؤں کی گود میں, اور ایسے ہی ہوا.
بالکل
18 سال کے بعد ایک انقلاب آ گیا. تو یہی کام استاد بزرگ بھی کر رہے ہیں کہ ایک بچوں سے لے کر کے, ابتدا سے لے کر کے ان کی تربیت شروع ہو, تاکہ ایک وقت آئے کہ پاکستان میں جو خرابی آئی ہے یہ ایک شب میں ٹھیک ہونے والا کام نہیں ہے, اس کے لیے مسلسل ایک پلاننگ, تدبیر اور ایک تحریکی کام کی ضرورت ہے. ایک مومنٹ چاہیے اس کے لیے, نہ کہ کوئی جذبات اور احساسات کے ذریعے یہ مسائل حل ہونے والے ہیں.
درست ہے, ماشاءاللہ. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا, کیونکہ آپ سب نے گزشتہ 13 رجب کو ایک اناؤنسمنٹ کی تھی, کیونکہ الحمدللہ جو بھی ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ پہلے اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے ان کی. تو ابھی جو انہوں نے پلان کیا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں, جیسے آپ ذکر آپ نے اشارتن کر بھی دیا کہ وہ آغا صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم جو بالغ ہو جاتے ہیں بچے ان پہ تھوڑا سا کام مشکل ہوتا ہے, لیکن کیونکہ فی الحال موجود ان کے لیے یہی تھی جو انہوں نے, اور ان کے ارینجمنٹس بھی ایسے تھے. ابھی ان کا بورڈنگ اسکولس کے حوالے سے بھی ایک پلان ہے, تو اس حوالے سے یہ پلاننگ کب تک ان کا پایا تک مل گیا, اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے اس وقت؟
جامعہ جعفریہ در حقیقت یہی کام ہے, جہاں 8th اسٹینڈرڈ کے اس وقت 150 بچے پڑھ رہے ہیں.
اچھا.
جو اسکولنگ بھی وہیں پر کر رہے ہیں,
ٹھیک,
جو اپنا اسکول ایجوکیشن بھی وہیں سے پورا کریں گے, اور ساتھ میں دینی تعلیمات بھی ساتھ ساتھ حاصل کریں گے.
2 منٹس رہ گئے. اچھا اچھا, ایک اور ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, ابھی کال آئیے. تو ایک اور سوال ہے جو آغا صاحب کے حال سے, کہ آغا صاحب ایک سیاسی بصیرت رکھنے والی شخصیت ہیں, اور افکار امام خمینی اور یعنی آغا سے جو اپنے آیت اللہ جوادی عملی کے شاگرد اور ایک بابصیرت شخصیت ہیں, تو جب پاکستان میں جب آئیں آغا صاحب, تو ایسا یعنی بجائے انہوں نے آ کے وہ انہوں نے تعلیم کے شعبے کو اہمیت دی ہے, اور حالانکہ لوگ آتے ہیں تو سیاسی جماعتیں سیاست میں انوالو ہو جانا, تو آغا صاحب نے کیوں نہیں اس فکر پہ یا اس لائن پہ کام کیا, حالانکہ سیاسی حال سے ان کی فکر مضبوط ہے؟
دیکھیں نا, سب سے پہلے دین اور سیاست جدا نہیں ہے.
درست ہے.
جس چیز کو ہم اس وقت ایک تعلیمی کام سمجھ رہے ہیں، در حقیقت وہ سیاسی کام ہی ہے.
درست
ہے. سیاست یہ تو نہیں ہے جو ہمارے نزدیک سیاست کا ڈیفینیشن، یعنی کوئی ایک پارٹی بنا لینا، الیکشن لڑنا، پارلیمنٹ میں چلے جانا، یہ ہمارے نزدیک سیاست ہے. وہ سیاست جو غیر اسلامی سیاست ہے اسے ہم اسلامی سیاست سمجھتے ہیں. در حقیقت سیاست کیا ہے؟ پولیٹکس کیا ہے؟ پولیٹکس ایک معاشرے کو چلانا، ایک معاشرے کو ارتقا رشد دینا اور اسے اپنی صحیح جہت پر، الہی جہت پر لے کر کے جانا. یہ خود، کیونکہ اگر آپ کو ایک نظام اسلامی پاکستان میں لانا ہے تو اس کا کام صفر سے ہوگا، جو انبیاء نے کیا آ کر کے. انبیاء نے آ کر کے پہلے دن سے تو یہ نہیں کیا کہ آ کر کے پارٹیاں بنائی چلے، یہ قریش کی پارٹی ہے، یہ فلا کی پارٹی ہے، ہم بھی ایک پارٹی بناتے، الیکشن لڑتے، دیکھیں کون ہمارے ساتھ ہے اور ہم آ کر کے پھر ایک نظام نا. پہلے سے آ کر کے اس مرحلے کو، مراحل در مراحل چلنا ہے، آگے تربیت کرنی ہے، تعلیم دینا ہے، بیداری پیدا کرنی ہے، شعور پیدا کرنا ہے. پھر جب ایک باشعور با بصیرت معاشرہ اور امت وجود میں آئے گی، خود بخود نظام وجود میں
بالکل
آ جائے گا. تو درحقیقت یہ کام ایک سیاسی کام ہی ہے، اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک سیاسی کام نہیں ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ الہی سیاست ہے، غیر الہی سیاست نہیں ہے.
صحیح ہے. ٹائم کی کمی ہے، تھوڑی تاخیر سے پروگرام شروع ہوا، تو آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ اس مرکز کی مقبولیت کی اس وقت کیا آپ گراف دیکھتے ہیں کہ اس مرکز کی مقبولیت جو ہے وہ کیا ہے؟
کیونکہ وقت کم ہے، مختصر سا میں جواب دوں. مرکز کی مقبولیت، جب پہلی سال یوم تاسیس ہوا تو میرے خیال سے 5-10 ہزار افراد تھے، لیکن جب اس سال یوم تاسیس ہوا تو 1 لاکھ افراد، جس میں پورا لاہور شہر بند ہو جائے، بلاک ہو جائے ایک دن کے لیے، اتنے افراد یوم تاسیس میں شرکت کرتے ہیں. تحریک بیداری کے پروگرام جو ہر جگہ جگہ ہوتے ہیں، جس میں کئی ہزار اور لاکھوں کی شرکت ہوتی ہے. تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ عوام کے اندر جامع عروۃ الوثقی اور آغا صاحب کی شخصیت کی بہت مقبولیت ہے. پہل مشکلات جن کی طرف سے ہیں وہ ملا ہے، انبیاء کو بھی مشکلات ملا سے رہی ہے، ملائے دینی، ملائے مالی، ملائے آباہی، ان کی طرف سے مشکلات رہی ہے. عوام میں مقبولیت بہت ہے. بہرحال کچھ شخصیاتیں ہیں، کچھ علماء ہیں جن کو مشکلات ہیں آغا صاحب سے، یہاں مقبولیت نہیں ہے، لیکن عوام، کیونکہ عوامی مرکز ہے، اسے پہلے ہی میں نے بتایا کہ پاکستانی ملت نے بنایا اسے، مقبولیت ہے، اسی لیے تو آگے بڑھ رہا ہے، اسی لیے تو روز بروز اس کی ارتقا ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستانی قوم نے واقعی اس کی قدر تدریجن جانی ہے. اور کیونکہ وقت کم ہے، میری آپ سے دوبارہ درخواست یہی ہے،
یورپ کے حوالے، سوری میں ایڈ کروں گا کہ ہمارے جو یورپ میں ناظرین دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو اور جو مومنین یہاں رہ رہے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
سب سے پہلی ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جا کر کے اس مرکز کو ایک مرتبہ دیکھیں، ایک مرتبہ جا کر کے دیکھیں کیا ہے یہ، اور یہ آپ کا اپنا سرمایہ ہے.
بے شک
کم از کم اتنا تو احساس ہوگا اس ذلت کے اندر، اس ظلمت کے اندر جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں، کہ ایک امید کی کرن،
بے شک
ایک راہ نجات کی کرن آپ کو نظر آئے گی، اور آپ کے اندر بھی ایک تحرک پیدا ہوگا، ایجاد ہوگا کہ واقعی ہمارے آگے نجات کا راستہ موجود ہے. ذمہ داریاں بہت ہیں آپ کی یہاں پر، لیکن پہلا فریضہ یہ ہے کہ خود جائیں، جا کر کے دیکھیں، لمس کریں، محسوس کریں، پھر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری اور فرائض کیا ہیں.
بہت شکریہ عارف بھائی، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سوالات ہم کرنا چاہ رہے تھے عارف بھائی سے، لیکن ہے کہ، اور شکر گزار ہیں اہل بیت ٹی وی کا کہ انہوں نے اس مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دیا. ناظرین اکرام، انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہمارا دعا کریں کہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عارف بھائی کو گاپ گاہ تشریف لاتے ہیں، تو ان کو ہم زحمت دیں کہ اس نظام تعلیم جو اس وقت ہم نہیں اس کو زیادہ کر سکتے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بات نہیں کر سکتے تفصیل سے، لیکن اس حوالے سے جو ٹاپک ہے اس پہ بات کی جائے. اور ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ آج ابھی برادر سید عارف علی رضوی صاحب کا جو پروگرام ہے ادارہ جعفریہ میں، پراپر ایجوکیشنل، اسلامک ایجوکیشنل سسٹم میں جو اس کا سیمینار ہے، اس موضوع پہ ادارہ جعفریہ میں پروگرام ہے 6:30 سے لے کے 9:30 بجے تک. اور کل انشاءاللہ اسلامک سینٹر میڈا ویل میں اسی موضوع پہ، اسلامک ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے پروگرام ہے اسلامک سینٹر میں، انگلش میں جو سیمینار، دونوں یہ سیمینار ہو رہے ہیں. اور کل جو اسلامک سینٹر میں پروگرام ہے وہ 2:00 سے لے کے 5:00 تک ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی برادران جو ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کنسرن ہیں وہ شرکت کریں ان پروگرام میں اور آر او بھائی سے آ کے اپنے سوالات بھی کریں. ہم ایک دفعہ پھر اپنے برادر جو انہوں نے فن لینڈ سے کال کی اور لندن سے یاسین بھائی نے اور فن لینڈ سے شمشیر عباس نے کال کی, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور ایک دفعہ پھر ہم اہل بیت ٹی وی چینل کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی مینجمنٹ کا, اور دعا ہے کہ خداوند کریم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اور تمام ناظرین سے یہ گزارش کریں گے کہ اہل بیت ٹی وی کی جتنے بھی اس چینل کی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اور سپورٹ کریں تاکہ ایسے اچھے جو ایجوکیشنل پروگرام ہیں وہ یہاں منعقد کیے جا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.